خبر آئے گی تب تھوڑا بہت جاگے گا. علمی ہے اللہ. بیٹے یہ بند کر دو. وہ زندگی تیز ہو گئی نا. پہلے بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا, پھر ریل گاڑیوں کا زمانہ آیا, اب جہازوں کا زمانہ آیا, اب زمانہ کس کا ہے کہ آپ کے بعد ہوا کے دوش سے سفر کرتی ہے, بجلی پہ سفر کرتی ہے. تو جب ہر چیز کی رفتار بڑھ گئی تو تبدیلیوں کی رفتار بھی بڑھ جائے گی. جو پہلے صدیوں میں تبدیلیاں آتی تھیں اب وہ صدیوں میں نہیں آئیں گے, وہ سالوں میں آئیں گے. جو سالوں میں آتی تھیں وہ مہینوں میں آئیں گے. رفتار بڑھ گئی نا, بیل گاڑیوں میں تو نہیں چل رہا ہے, ریل گاڑیوں میں تو نہیں چل رہا ہے. اب تو بات پیغام جو ہے وہ بجلی کے سفر پہ سفر کر رہا ہے نا, ہوا کے دوش پہ سفر کر رہا ہے. تو اب وہ چیزیں تبدیلیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ آئیں, بہت تیزی کے ساتھ. یعنی پچھلے 10-12 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے تو پچھلے 50 سال میں نہیں دیکھا. تو چیزیں رفتار پڑ گئی نا, پیغامات کی چیزیں, آلات, اسباب, ایسی چیز پڑ گئی, وہ تیز ہوگا. اور انسان اگر سمرا ہوتا تو یہ سارے آلات کو تعمیر کے لیے استعمال کرتا, خیر بھی اسی تیز رفتاری سے بڑھتی. لیکن بگڑی ہوئی انسان کے ہاتھوں میں یہ تیز رفتار سواری دے دی. جی تربیت تو ہے نہیں نا, تربیت تو نہیں کہیں گھر میں, وہ تو موضوع ہی نہیں ہے, وہ تو کہیں موضوع ہی نہیں ہے. ماں باپ کے ہاں موضوع یہ کہ بیٹا اچھا کاروباری بن جائے, پیسہ کیسے اچھا کماتا ہے. اور تعلیمی ادارے کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ صرف پیسہ ہے, وہ صرف ڈگری لینا چاہتا ہے, اسے کوئی پڑھنے سے سروکار نہیں, صرف ڈگری لینا چاہتا ہے اور یہ صرف پیسہ کمانا چاہتا ہے. بڑھتا چلا جاتا, اس کی نحوست ہے, اعمال نکلتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. یؤمنون بالغیب, جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. جو آپ اس وحی پر بھی ایمان لے آتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہمارا درس اس کے متعلق کسی قدر گزر چکا ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ، بقرہ گائیں کو کہتے ہیں، اور یہ بقرہ کا لفظ ایسا ہے جو نر اور مادے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ویسے نر کو عربی میں ثور بھی کہتے ہیں، لیکن بقرہ ویسے نر کو بھی کہتے ہیں، مادہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ ایک واقعہ آگے آ رہا ہے اور اس میں گائیں کے ذبح کرنے کی بات ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو شک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر ہی کچھ کجی ہے اس لیے شک ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس بات میں کجی نہیں، دماغ میں کجی ہے اس لیے شک ہو رہا۔ تو قرآن یہ بتا رہا کہ بات میں تو شک نہیں، البتہ جن کے دماغ میں شک ہے اور کجی ہے تو ان کو ہم ایک چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں آدمی ان کا نمونہ بنا لیتا ہے، بلکہ اس سے اچھا بنا لیتا ہے، اس سے بھی اچھا بنا لیتا ہے کہ پہلے میں جو بنائی گئی اس میں کچھ کمی نہیں تھی، اب جو بناؤں گا اس سے بہتر بناؤں گا۔ تو پھر اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر تم بھی لے آؤ چیلنج ہے۔ اور جو قدرت کی چیز ہے اور صرف قدرت ہی میں اس کا عمل دخل ہے، آسمان کوئی ایسا بنا کے لاؤ نا، سورج کوئی ایسا بنا کے لے آؤ، کوئی چاند ایسا بنا کے لے آؤ، کوئی زمین ایسا بنا کے لے آؤ، کوئی ستارے ایسے بنا کے لے آؤ، جو قدرت کی چیز ہے بتاؤ کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ تو یہ صرف قدرت کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے تو یہ اس کے دماغ کی کجی ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس کجی کو دور کر سکتا ہے۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں، لے آؤ زمین جیسے کوئی زمین لے آؤ، سورج جیسے کوئی سورج لے آؤ، تو پھر قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ۔ ظاہر ہے دنیا اس سے عاجز ہے۔ دیکھو دو اور دو چار ہوتے ہیں، دو اور دو چار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دماغ میں کجی ہے، کہتا ہے نہیں دو دو چار نہیں ہوتے، پانچ ہوتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بات تو صحیح ہے، دو دو چار ہوتے ہیں، لیکن اس کے دماغ ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے شک کر رہا ہے۔ تو یہ جو ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے شک نہیں، اور کتنے دنیا میں لوگ شک کرنے والے موجود ہیں، تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ جیسے دو اور دو چار کے اندر بالکل واضح ہے چار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی کوئی کہے میاں چار نہیں پانچ، تو کہا جائے گا میاں بات تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی شک کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں خرابی ہے، کہیں کجی ہے۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر اس کے کلام اللہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی پھر شک کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں کجی ہے۔ اور کوئی آدمی اس کجی کو معلوم کرنا چاہے تو ایک فطرتی قانون بتا رہے ہیں، ایک فطرتی دلیل کہ بتاؤ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسان نے بنائی ہے اور اس جیسا کوئی اور نہ بنا سکے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان نے بنا کوئی دوسرا ایسا نہ بنا سکے۔ تو پھر اتنا بڑا چیلنج ہے کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارے حاجت روا، تمہارے مشکل کشا، تمہارے معبود، تمہارے جتنے بڑے بڑے جن کو تم نام لیتے ہو ان سب کو بھی ملا لو اور قرآن جیسا کچھ بنا کے لاؤ۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے، تاکہ ذہنوں میں کوئی خلل نہ رہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایک ساتھی نے بھی سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب گناہگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تقوی کا سب سے اعلی قبض سے کم درجہ
ڈر، اس لیے کہ جب بھی آدمی کسی اچھائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہ میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں، کہ میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کہ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ کسی درجے کا ڈر ہے نا اسے. تو جس کے اندر یہ ڈر موجود ہوگا قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا اور قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائمری کا نصاب ہے، یہ میٹرک کا نصاب ہے، یہ بی اے کا نصاب ہے، اب اس کی ڈگری لینے کے لیے اس نصاب کو پورا کرنا ہوگا، اس نصاب کو پورا کرنا ہوگا. تو گویا کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو متقی کا یہ نصاب ہے، اس نصاب کو پورا کرنا ہوگا، یہ نصاب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہدل للمتقین، اور عرض کیا تھا کہ اس کی پہلی خوبی کیا ہے، جو متقی ہیں، جو کامیاب ہیں، جن کے لیے فلاح ہے، ان کی پہلی خوبی ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور عقیدہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور وہ باتیں بتائی ہیں جن تک ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، کہ آدمی آنکھ سے دیکھ لے، کان سے سن لے، زبان سے چکھ لے، ہاتھ سے چھو لے، دماغ سے ذریعے پہنچ جائے، حواس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. وہ صرف پیغمبر کی بات پر اعتماد کر کے ان کو مان رہا ہے، ان کی تصدیق کر رہا ہے، ان پہ یقین رکھ رہا ہے، اس کا نام ایمان. تو یہ پہلی خوبی ہو. اور دوسری خوبی، اس کا تعلق عمل سے. عمل دو چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا مال سے یا بدن سے. عمل کا تعلق، احکام کا تعلق یا بدن سے ہوتا ہے یا مال سے ہوتا ہے. بدن میں سب سے بڑی عبادت، اس کی طرف اشارہ کر دیا، نماز. کہ یہ کمال، نماز میں کمال درجہ کی نماز پڑھنے والے. اور بدن میں سب سے بڑا حکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سب سے بڑے نو عبادت کا ذکر کر کے باقیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور پھر بتایا کہ جو چیزیں آپ پر اتری ان پر بھی ایمان ہو، جو آپ سے پہلے وحی ہوئی ان پر بھی ایمان ہو. میں نے عرض کیا کہ یہاں ختم نبوت کی بھی ایک دلیل ہے، آپ سے پہلے بھی کہا، آپ پر بھی کہا، آپ کے بعد کی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں. عقیدے میں آخرت آ گیا، لیکن بطور تاکید کے پھر آخرت کا ذکر فرمایا، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ پہلا طبقہ ہے انسانوں کا، اور انسانوں میں صرف دو طبقے ہیں بس، اس کے بعد جتنی تقسیم میں ہیں وہ سب خود ساختہ ہیں. انسانوں کی ہمارے دین نے جو تقسیم کی ہے وہ دو تقسیمیں کی ہیں، دو خانوں میں تقسیم کیا، باقی ساری تقسیمیں خود ساختہ ہیں. ایک تقسیم ہے ایمان کی، ایمان والے، اور ایک تقسیم ہے کفر کی، کفر رکھنے والے. بس باقی ساری تقسیمیں انسانوں کی خود ساختہ ہیں. یہ عجمی ہے، یہ عربی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ رنگ کے لحاظ سے، یہ وطن کے لحاظ سے، یہ علاقے کے لحاظ سے. اللہ کے ہاں اس میں کوئی بالا تر اور کمزور نہیں. اللہ کے ہاں بس جو ایمان والا ہے کسی بھی رنگ کا ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی شان ہے. تقسیم ایک ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، یا کافر یا مومن، بس یہ ایک تقسیم ہے. تو اب اس سلسلے کا دوسری قسم جسے ہم کافر کہتے ہیں، البتہ کافروں میں دو قسم کے لوگ خود انسانوں نے بنا لیے. ایک تو وہ کافر ہے جو اندر سے ان باتوں کو نہیں مانتا جن کو یہ ایمان والے مانتے تھے، جو آپ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، دل سے بھی نہیں مانتا اور علل اعلان اس کا اظہار بھی کرتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو کافر نہیں ہے, کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر کفر رکھتا ہے, ان باتوں پہ ایمان نہیں لاتا, یہ منافق ہے. تو حقیقت میں وہ بھی کافر ہی کی قسم ہے, وہ بھی کافر ہی قسم ہے. تو دوسرا گروہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا, یہ کفر جو ہے نا, کفر کا لفظ عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی آتا ہے شکر کے مقابلے میں, تو وہاں ہم اسے استعمال کرتے ہیں کفران, جسے کہتے ہیں کفران نعمت, شکر کی نشکری, نعمت کی نشکری, کفران نعمت. ایک کفر وہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایک کفر ایمان کے مقابلے میں. جب یہ ایمان کے ساتھ آئے گا تو یہ کفر کے معنی میں کافر ہے, اور جہاں یہ نعمت اور شکر کے مقابلے میں آئے گا تو وہاں اس کے معنی کفران نعمت, نشکری کے معنی میں آئے, وہاں نشکری کے معنی میں. کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر کے اصل معنی آتے ہیں چھپانا. نشکری کو بھی کفران کیوں کہتے ہیں؟ نشکری کو اس لیے کہ وہ بھی منعم کی نعمت کو چھپاتا ہے, اور کافر کو بھی اس لیے کہتے ہیں وہ بھی حق کو چھپاتا ہے. اب کافر ہوتا کون, کافر کون ہوتا؟ تو آپ کو پیچھے ایمان والے مل گئے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کافر ہوتا ہے, کہ جو باتیں دین کی ثبوت کے ساتھ, صحیح یقین کے ساتھ پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں, ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ضروریات دین. جو دین کی ضروری چیزیں ہیں, جو ہم تک صحیح ثبوت کے ساتھ, صحیح ذرائع کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں, ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا, کافر ہو جاتا. مثلا نماز ہے, کوئی کہتا ہے فجر کی نماز ہی نہیں, اسلام میں فجر کی نماز نہیں. اب یہ وہ حکم ہے اسلام کا جو ہمیں اللہ کے نبی کے واسطے سے اب تک امت تک صحیح واسطوں سے پہنچا ہوا ہے. یا کوئی کہتا ہے حج ہی نہیں ہے, یا کوئی کہتا ہے روزہ ہی نہیں ہے. ایسی عقائد کی کوئی بات, مثلا جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے, مثلا فرشتوں میں کوئی مخلوق نہیں ہے, مثلا یہ کہتا ہے قرآن مکمل نہیں ہے, یہ اللہ کی سچی کتاب نہیں, ہو سکتا کسی انسان نے بنائی ہو, میں نہیں مانتا الیاذ باللہ. تو ضروریات دین جو اس امت تک صحیح واسطے سے اور یقینی ذرائع سے پہنچی ہوں, ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. تو اب کافر کا وہ پہلا طبقہ جو زبان سے بھی کفر کرتا ہے اور دل میں بھی کفر رکھتا ہے, اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس طبقے کا تذکرہ ہے جو زبان سے تو انکاری نہیں لیکن دل میں کفر رکھتا ہے, وہ بھی کافروں کی ایک قسم ہے جسے منافق کہتے ہیں. دیکھیے ذرا, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا, سواء علیہم, ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, انذرتہم ام لم تنذرہم, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں بہت ساری باتیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت ہے یہ ہر کافر کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ جب یہ آیت اتری تھی تو اس وقت دنیا کفر سے بھرا ہوا تھا اور کتنے لوگ اس کی بعد میں ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کے بارے میں یہ بات اس معاشرے کے اندر بالکل مشہور تھی کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں, ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے اور آپ کی شخصیت پر پورے طور پہ اعتماد بھی ہے, لیکن مفادات آڑے ہیں, کچھ اغراض رکاوٹ بن رہی ہیں, چودراہٹ چلی جائے گی, بڑائی ختم ہو جائے گی, اس عام سے آدمی کے پیچھے چلنا پڑے گا بقول ان کے کہ یہ بھی ہم جیسی ہیں. تو مفادات آڑے تھے, اغراض موجود تھے, اور وہ چند لوگ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سے بڑی امید تھی اور جن سے امید ہو اور پھر وہاں سے انکار ہو, تکلیف بہت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ اس فکر کو چھوڑ دیں کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے, آپ اپنے کام کرتے رہیں, آپ فریضہ تبلیغ بس کرتے رہیں, آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے, آپ اس درپے اور اس فکر میں نہ رہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے, اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکالیں. تو یہ آیت حقیقت میں آپ کی تسلی کے لیے تھی, آپ کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تھی. آپ اپنا کام کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. بس اوقات آدمی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, نتیجہ نظر نہیں آتا, مایوس ہونے لگتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی حوصلے کی بات ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق آپ محنت کرتے رہیے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نا, آپ نے اپنی محنت جاری رکھی ہوئی ہے نا, آپ کی کمائی ہو رہی ہے, آپ کو ثواب مل رہا ہے, باقی نتیجے کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیجیے. کل کم سے کم آپ سے تو یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی, آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا, جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کیا, تو کم از کم اس فریضے سے تو اس فریضے کو پورے کرنے والے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ساری امت کو بھی جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی تسلی اور حوصلے کی بات ہے اور رہنمائی موجود ہے. اور فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا, سواء علیہم ان کے حق میں, انذرتم ام لم تنذر, دونوں باتیں برابر ہیں, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ ڈرانا انذار اور پیغمبروں کی ایک صفت ہے, نذیر, پیغمبر نذیر ہوتا ہے, ڈرانے والا پیغمبر نذیر ہوتا ہے. لیکن ایک ڈرانا ہوتا ہے چور ڈاکو کا, دھمکاتا ہے, دھمکی دیتا ہے, خوف زدہ کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے باپ کا ڈرانا, استاد کا ڈرانا, پیغمبر کا ڈرانا, دونوں میں بڑا فرق. پیغمبر کے جو ڈراتے ہیں اسے نذیر کہتے ہیں, اس ڈرانے کے اندر شفقت ہوتی ہے اور خیرخائی ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے, اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے اس پیارے کا کہیں نقصان نہ ہو جائے, یہ کسی گڑے میں نہ گر جائے, یہ کسی تکلیف میں نہ آ جائے. تو جہاں محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانا ہو اسے نذیر کہتے ہیں. ہماری اردو تئی دامن ہے. ہر قسم کے ڈرانے کو ڈرانا ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن عربی میں جو نذیر ہے اس کے اندر بڑا حسن موجود ہے اور بڑا بامانہ ہے کہ اس میں محبت, شفقت, خیرخائی یہ پہلو پیش نظر ہو, اور جو ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ڈراتا ہے اسے نذیر کہتے ہیں. ورنہ دھمکانا, خوف زدہ کر دینا ڈاکو کا, چور کا, لوٹ مار کرنے والے کا, اس کو نذیر نہیں کہتے. اس لیے نذیر پیغمبروں کی خوبی ہے. باپ بھی اپنے بچے کو ڈراتا ہے, استاد بھی ڈراتا, بیٹے نہیں کرو گے نا زندگی خراب ہو جائے گی, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, نقصان اٹھاؤ گے کل. تو دشمن کے ڈرانے میں اور باپ اور خیرخواہ کے ڈرانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی ایک صوفی خوبی ہے نذیر, جو شفقت اور خیرخائی اور محبت کے ساتھ ڈراتے ہیں, محبت کے ساتھ ڈراتے ہیں. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں یار ڈرانے والی باتیں کرتے ہو بس, ہاں ڈرانے والی باتیں کرتے ہو. تو میاں ڈرانے ڈرانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, ڈرانے ڈرانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. باپ کا ڈرانا, ٹھیک ہے نا, استاد کا ڈرانا, پیغمبر کا ڈرانا اور عام دشمن کا اور بدخواہ کا ڈرانے میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈرانا حقیقت میں سراسر خیرخائی ہے, سراسر خیرخائی, خیرخواہ ہے, ہمدرد ہے, اس لیے خبردار کر رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈرانا وہ ہے. فرما ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. میں نے یہ بات کہہ دی, سمجھا دی میں نے. بہت سارے لوگ جب یہ آیت اتری تھی ایمان والے نہیں تھے, بعد میں ایمان لے آئے, تو میں نے اس کا مطلب بتا دیا. اگلی بات, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. قلوب قلب کی جمع ہے, اور سمع اس کی جمع کچھ اور ہے, اسماع, اور ابصار بصر کی جمع ہے. دو جگہ جمع لے کے آئے, ایک جگہ مفرد لے کے آئے. قلوب جمع لے آئے, ابصار جمع لے کے آئے, سمع مفرد لے کے آئے, اسماء نہیں کا. تو عربوں کے اندر, عربوں میں یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا تھا کہ یہ لفظ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اچھا, کانوں پر مہر لگائی, دل پر مہر لگائی, آنکھوں پہ پردہ ڈالا, یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دل کی کوئی خاص جہت نہیں ہوتی کہ صرف سامنے سوچتا ہے, بائیں طرف نہیں سوچتا, پیچھے سوچتا ہے, بائیں طرف نہیں سوچتا. دل کی کوئی جہت نہیں ہوتی, اور ایسی کان کی بھی کوئی جہت نہیں ہوتی کہ صرف سامنے والی کی سنے گا, صرف دائیں والی کی سنے گا, اس کی بھی کوئی جہت نہیں ہوتی. تو یہاں تو کہا دیا مہر لگا دی کہ کہیں سے بھی کسی بھی جہت سے اندر چیز داخل نہ ہو پائے. اور آنکھوں میں چونکہ صرف دیکھنا سامنے سے ہوتا ہے, تو وہاں پردے کا ذکر کر دیا, وہاں پردے کا ذکر کر دیا, کیونکہ وہاں پیچھے نہیں دیکھتا, سامنے دیکھتا, وہاں پردے کا ذکر کر دیا. مہر لگا دی کیا مطلب؟ اور مہر بھی اللہ نے لگا دی, یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک آدمی نے زہر کھا لی، موت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ سمجھنے کی بات ہے ذرا. ایک آدمی نے زہر کھا لی، موت کس نے دی؟ اللہ نے دی. زہر کس نے کھائی؟ اس نے خود کھائی. تو دیکھیے، آدمی خود سبب اختیار کرتا ہے جس سے اس کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اسے ہدایت نہیں دینی. سبب خود اختیار کرتا ہے. کیا نفس پرستی کی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں ٹانگیں دونوں کھڑی کر دو، نہیں کر سکتے، لیکن ایک ٹانگ کھڑی کر لو گے نا. یہ جو غلط اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے گمراہی کی طرف، یہ سبب ہے. اس سبب کی وجہ سے پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے. کیا؟ اللہ ہدایت کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. زہر خود کھائی نا، موت اللہ نے دی، اس لیے مہر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ نے مہر لگا دی، ورنہ سبب اس نے خود اختیار کیا ہے گمراہی کا، بے دینی کا. اس لیے کہ بس اوقات گناہ کرتے کرتے آدمی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر اب صلاحیت ہی نہیں رہتی ہدایت قبول کرنے کی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اور جب صلاحیتیں نہیں رہتی نا، سنتا ہے اثر نہیں لیتا. عبرت کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اثر نہیں لیتا، دیکھتا ہے عبرت نہیں لیتا. آدمی حیران ہوتا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی اس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آدمی حیران ہوتا ہے بسا اوقات، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی لگتا ہے، اسے اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے میاں نہیں آئے گی نا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. جیسے آدمی ایک موٹا تازہ ہو لیکن اس کی بینائی ختم ہو جائے، کوئی کہتے بھی سامنے چشمہ پڑا کیوں نہیں دیکھ رہا اتنا موٹا تازہ آدمی، ارے بھی یہ بینائی نہیں ہے نا، کہہ دے گا. تو ایسی ایک آدمی پڑھا لکھا سب کچھ ہے لیکن اندر کی بصیرت ختم ہو گئی، اندر اندھا ہو گیا. وہاں جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ صلاحیت ختم ہو گئی. آدمی حیران ہوتا ہے، یار آسمان پہ پہنچ رہا ہے، سیاروں میں بیٹھ رہا ہے، اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا بڑا سائنسدان ہے اور گائے کا پیشاب پی رہا ہے. یہ سمجھ اندھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، نہ جانے کیا کچھ پڑا ہوا ہے، حرکتیں دیکھو تو آدمی حیران ہوتا ہے. اللہ رب العزت سمجھ الٹی نہ فرمائے، اللہ رب العزت دل کا اندھا نہ فرمائے، اللہ رب العزت دل کا اندھا نہ فرمائے. یہ مہر نہ لگے. بعد بد عملیوں کی وجہ سے یہ مہر لگ جاتی، مہر یعنی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے قبولیت کی. یہ بڑی مصیبت ہوتی. تو فرمایا انشاءاللہ جب اترے گا تو اس کا مطلب مہر لگی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب مہر لگی نہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا جن جو مرتے دم تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور ہمیں تو ہمیشہ یہ فکر کرتے رہنی چاہیے مرتے دم تک. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے امتوں کا سبق دیا، میں بھی 70 سے زائد بار روزانہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں. آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن میرے اور آپ کی سبق کے لیے ہمیں تو معافی تلافی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ گناہوں کا زنگ چڑھتا ہے نا، اور آہستہ آہستہ وہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے. کلا بل ران علی قلوبی, ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا, اور بس اوقات وہ زنگ پورے دل کو گھیر لیتا ہے, اب بند ہو جاتا ہے. تو ہم توبہ کرتے رہیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ, تو زنگ بھی اترتا رہے گا. خطائیں تو ہو جاتی ہیں, گناہگار ہوئے ہیں, لیکن اس کے صفائی کا بھی ساتھ ساتھ انتظام ہو. ایک شخص آئے کہنے لگا, یا رسول اللہ, دل کی سختی اور دل کی زنگ کا علاج کیا ہے؟ دل کی سختی اور دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں, ایک تو اپنے مرنے کو کثرت سے یاد کیا کرو, اس سے دل بڑا صاف ہوتا ہے, دل میں بڑی نرمی آتی ہے, رقت پیدا ہوتی ہے. جن کو یہ معاف نہیں کرنا جاتا نا, بہت جلدی سے معاف کر لیتا ہے. جن کا اس نے حق ادا کرنا ہوتا ہے, جلدی دیتا ہے, اگر پتہ چلے یہاں آ رہا ہے فرشتہ. اس لیے حکم ہے کبھی کبھی قبرستان میں اکیلے قبر کے پاس جا کے بیٹھ لیا کرو, کل میں نے یہاں آنا ہے, تو دل میں بڑی نرمی آتی. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ کیا؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ. تلاوت قرآن کی کثرت, اس سے دلوں کی سختی اور زنگ دور ہوتا ہے. جی نہیں لگ سکتی, لگ سکتی نہیں, لگ سکتی بدعملیوں کی وجہ سے کسی میں بھی لگ سکتی ہے, کیونکہ بس اوقات مسلمان کافر ہو جاتا ہے, مسلمان مرتد بھی ہو جاتا ہے. ہاں مرتد ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے خاص دعا سکھائی ہے, اور دعا سکھائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا ہے تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, یہ قرآن میں موجود ہے, سورہ آل عمران کے پہلے صفحے پہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہی سے بچا لے, ایمان دے دیا, ہدایت دے دی, اسلام دے دیا, اللہ آپ گمراہی سے بچا لے مجھے. اور عجیب لفظ استعمال کرتا ہے دعا میں, کہتا ہے انک انت الوہاب. وہاب اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے کسی کو انعام دے دے. تو کہنے لگا, اے اللہ میرے اندر تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا, تیرا فضل ہوا آپ نے ایمان دے دیا, آگے بھی کچھ نہیں ہے, بس تیری مہربانی کا سوال کر رہا ہوں, تو مجھے خاتمہ ایمان پہ فرما دے. تو وہاب ذات ہے, ٹھیک ہے نا. تو مانگتا رہنا چاہیے. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. سم میں نے عرض کیا, سم ایک مفرد ہے لیکن یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور قلوب قلب کی جمع, مہر لگا دی. اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اس مہر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں لگا دی, کہ جب اللہ نے مہر لگا دی پھر میں کیسے ہدایت پہ آؤں گا. تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ زہر آدمی کھاتا ہے, موت اللہ دیتا ہے. تو آدمی اسباب خود اختیار کرتا ہے بے دینی کا اور محرومی کا, پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا. وہی میں نے بتا دی کہ دل کی جہت کوئی طے شدہ نہیں ہوتی, اور سننے کی جہت بھی کوئی طے شدہ نہیں ہوتی, وہاں مہر ہے, اور چونکہ دیکھنے کی ایک جہت متعین ہوتی ہے, اس کے متعلق پردے کی بات کی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اور حاصل اس کا یہ ہے, حاصل اس کا یہ ہے کہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی گئی, اب ان کے اندر ہدایت کی صلاحیت نہیں رہی. اس کو تعبیر فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کہ اب آنکھوں سے عبرت نہیں پکڑے گا, ٹھیک ہے نا, اور یہ اسے کہیں کہ اپنی عقل سمجھ سے کام نہیں لے گا, اور یہ سننے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, یہ ان پر مہر لگی ہوئی ہے. اور دیکھو نا بھائی, ابو جہل تھا, اللہ کے نبی جیسی ذات کو دیکھ لیا, اور آپ کے سامنے قرآن اترا ہے, معجزے دیکھ رہا ہے, کیا کچھ نہیں دیکھا لیکن نہیں لایا، نہیں لایا. ٹھیک ہے، آج اللہ کے نبی کا امتی اسے بن دیکھے اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اس کی عزت حرمت کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا اپنی اعزاز سمجھتا ہے، اور وہ بدقسمت آدمی دیکھ رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا. اور ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، زندگی کا ایک طویل عرصہ ساتھ گزارا ہے اور اس کی سچائی اور دیانت کا قائل بھی ہے، اور بار بار سچائی اور دیانت کا تجربہ بھی کر چکا ہے، پھر ایمان نہیں لا. تو یہ ہے مہر، یہ ہے وہ محرومی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ومن الناس، اب دوسرا طبقہ کفار کا، دوسرا طبقہ وہ ہے منافقین کا طبقہ ہے، یہ بھی کافر لیکن اس یہ اپنا کفر چھپاتا ہے، علل اعلان نہیں کرتا. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ ہوتی ہے یہ بزدل ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے کہ سب سے بنا کے رکھو، خوف ہوتا ہے اس کو، ڈر لگتا ہے اس کو، بزدل ہوتا ہے یہ. اور دوسری بچی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے، یہ کافروں سے بھی مفاد لینا چاہتا ہے، خلوتوں اور تنہائیوں میں اپنے کفر کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہے. اور مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی مسلمانوں سے بھی مفادات لینا چاہتا ہے اسلام کے نام پر، اسلام کے لبادے میں آ کر. اور یہ امت کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، آستین کا سانپ ہے یہ. اس لیے اللہ رب العزت نے کھلے کافر کا ذکر دو آیتوں میں کیا، اور اب دیکھیں گے منافقین کا ذکر کتنی آیتوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کہ یہ مسلمانوں سے مفادات بھی اٹھاتا ہے لیکن یہ دل سے اسلام کو قبول بھی نہیں کرتا، اور دل سے یہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے، اسلام پہ نہ چلنے کے لیے تیار ہے نہ قبول کرنے کے تیار ہے. لیکن مسلمان معاشرے چونکہ اس نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ان تک دنیا کے مفادات تک پہنچنے کے لیے ان کو بطور سیڑھی استعمال کرنا ہے، اس لیے وہ لبادہ اسلام کا اڑتا ہے. تو یہ خاص طور پہ اللہ نے ان منافقین کی تصویر دکھائی ہے تاکہ یہ امت اس فتنے سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے بھی محفوظ رہے. یہ خطرناک فتنہ ہے امت کا. یہ جو بس اوقات مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں، مسلمانوں میں اتنا اشتراک کیوں ہے، مسلمانوں میں اتنا انتشار کیوں ہے، تو اندازہ نہیں ہوتا کہ بس اوقات کون کس لبادے کے اندر کیا سازشی کر رہا ہے. کافروں میں منافق نہیں ہوتے، کافروں کے ملکوں میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں وہاں مسلمان بننے کے لیے کافروں سے مفادات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کھلا کافر ہے وہ. لیکن اسلامی دنیا میں ایسا طبقہ ہوتا ہے، اسلامی دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسلامی دنیا کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اقتدار کے مزے لینے ہوتے ہیں، عہدوں کے مزے لینے ہوتے ہیں، مسلمان اکثریت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، مسلمان معاشرے اور سوسائٹی سے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں. کافر اپنے ملک میں کھلا کافر ہوتا ہے، وہاں کوئی کافروں میں منافق نہیں ہوتا، چھپا ہوا. یہ فرق ہے. تو اس لیے یہ علامات دیکھیے ذرا. ومن الناس، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے. وما مؤمنین، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، حقیقت میں مومن نہیں ہے، حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے. قرآن کا لفظ بھی ایسا ہے نا سبحان اللہ، یہ لفظ نا جو ایمان ہے، بمؤمنین، یہ مؤمنین کے اوپر با لگایا گیا، با، اس کا بھی ایک ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ بالکل مومن نہیں ہے، یہ بالکل مومن نہیں ہے، یہ با کا ترجمہ ہے، تاکید، وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ایمان والوں کو، چونکہ ایمان والے کا اللہ سے تعلق ہے اور ایمان والے اور اللہ والے ایک جیسے ہیں، ایک ہی ہیں، ایک ہی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو میری جماعت کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں مجھے بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ میرا دوست ہیں، ان کا مجھ سے تعلق ہے، جو ان کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے مجھ سے دشمنی کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے پھر اس کے لیے اعلان جنگ ہے، تو اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا، اور یہی بات سنو، جس شخص کا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا تعلق ہے یہ علامت ہے کہ اس کا اللہ سے بھی تعلق ہے، جس شخص کا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا تعلق ہے یہ علامت ہے کہ اس کا اللہ سے بھی تعلق، ظاہر ہے وہ اللہ کے نیک بندے سے کیوں تعلق رکھ رہا ہے، اس لیے نا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو یہی تو علامت ہے کہ اس کا اللہ سے بھی تعلق ہے، یہی تو کسوٹی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی یہ علامت ہے کہ یہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جو نیک اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور تعلق رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ سے بھی تعلق ہے، تو منافقین کی علامات بتائی جا رہی، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، یعنی اس کا خسارہ انہیں کو ہونے والا ہے، اس کا نقصان یہی اٹھائیں گے، اس کا خسارہ انہیں کو ہوگا، نقصان یہی اٹھائیں گے، لیکن انہیں احساس نہیں، لیکن انہیں احساس نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض کسے کہتے ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، مرض اسے کہتے ہیں کہ آدمی اعتدال سے ہٹ جائے، جب جسم اپنے اعتدال سے ہٹ جائے تو جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، اور جب روح اپنے اعتدال سے ہٹ جائے تو روحانی بیماری ہو جاتی ہے، اچھا ہمارے ہاں روحانی بیماری کسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں روحانی بیماری کہتے ہیں جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، یہ روحانی بیماری نہیں ہے، وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی جسمانی بیماری، روحانی بیماری ہوتی ہے کہ روح کے اندر کفر آ گیا، شرک آ گیا، حسد آ گیا، کینہ آ گیا، بغض آ گیا، تکبر آ گیا، دنیا کی محبت ہو گئی، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، باقی کسی پہ جن چڑھ گئے تو وہ جسمانی بیماری ہے، کسی پہ کوئی اثر ہو گیا تو وہ روحانی نہیں جسمانی بیماری ہے، اس کے جسم پہ اس کے اثر ہوتے ہیں، روح کی بیماری کیا ہے، روح خراب ہو گئی، دل خراب ہو گیا، زنگ آ گیا، کفر شرک کی گندگی آ گئی، یہ روحانی بیماری ہے، اور قرآن مجید جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی شفا ہے. اگر صحیح یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا جسم پہ دم کرو گے تو جسمانی بیماری سے بھی صحت ملے گی، اور قرآن پر عمل کرو گے تو روحانی صحت ملے گی، روحانی صحت ملے گی. فرمایا فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہاں مرض سے مراد روحانی بیماری، یعنی ان کے اندر نفاق ہے، نفاق ان کے اندر نفاق ہے. فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا. اللہ تو روگ میں اضافہ نہیں کرتا، یہ ویسا ہی ہے. جب یہ خود زہر کھا کھا کے اپنے جسم کو بیماری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اللہ پھر بیماری دے دیتے ہیں. اگر انہوں نے خود نفاق کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے تو ان کے نفاق میں اللہ اور اضافہ کر دیتے ہیں. دنیا میں گناہ کے بعد اگلے گناہ کی سہولت ہو جائے، گناہ کے بعد اگلے گناہ کی سہولت ہو جائے، گناہ کے بعد اگلے بڑے گناہ پہ جرت ہو جائے، تو یہ پہلے گناہ کی سزا بھی ہے. اور نیکی کے بعد اگلی بڑی نیکی کی توفیق مل جائے، یہ پہلے نیکی کا انعام بھی ہے. گناہ کے بعد اس سے بڑے گناہ کی ضرورت ہو رہی ہے، یہ پہلے گناہ کی سزا بھی ہے. اور نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق مل رہی ہے، بڑی نیکی کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ پہلے نیکی کا انعام اور بدلہ بھی ہے. فزادہم اللہ مرضا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. سب سے بڑا خطرناک جھوٹ کیا ہے؟ سب سے خطرناک جھوٹ کیا ہے؟ ہیں کافر اور کہتے ہیں مسلمان. کلمے پر ایمان نہیں لیکن کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں. ہیں کافر، کہتے ہیں مسلمان ہیں. نبی کی زندگی پر اعتماد نہیں لیکن کہتے ہیں ہم اعتماد کرتے ہیں. تو کفر جھوٹ کی سب سے بڑی شکل یہ ہے. ویسے تو ہر جھوٹ برا ہے، ویسے تو ہر جھوٹ برا ہے، لیکن ہر جھوٹ کی بھی درجے ہیں، ہر جھوٹ کی بھی درجے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان جھوٹا نہیں ہوا کرتا. ادنے سے ادنا جو جھوٹی کی قسم ہے نا مسلمان کی زندگی میں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی آدمی مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق نہیں ہوگا، وہ اس درجے کا منافق نہیں ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، ہمیشہ کا جہنمی ہے، بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر منافق کی ادنا سے ادنا علامت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان مال سے محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا منافق کی تین علامات ہوتی ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ عادتیں ہیں تو وہ سمجھ رہے کہ اس کے اندر منافقوں کی عادتیں ہیں، یہ مسلمان کی شان نشان نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہو گیا. منافق تو اس سے ہوگا، منافق کس سے ہوگا؟ جب وہ دین کی بنیادی اور ضروری چیزوں کا انکار کرے، ایسا منافق کافر ہوگا. جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ قرآن نے بتایا کہ نماز نہ پڑھنا یہ مشرک کرتا ہے، مشرک نماز نہیں پڑھتا، لیکن مسلمان بھی کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مطلب نہیں کہ مشرک ہو گیا، مطلب یہ ہوا کہ اس نے وہ کام کیا جو مشرک کیا کرتے تھے، اس نے وہ کام کیا جو کافر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ منافق اور کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس عمل کے اندر یہ ان کے شریک ہو گیا، حالانکہ یہ مسلمان کی شاہ نشان نہیں ہے، اس کی ایمان کی شاہ نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہم ایمان کے اندر اسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کافر والا کوئی عمل کرے یا مشرک و منافقوں والا کوئی عمل کرے، یہ اس کا ایمان کی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے فرمایا بھائی فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو عذاب جہنم کا عذاب ہے نا ہمیشہ کا، یہ اس منافق کے جھوٹ پر ہے جس کا جھوٹ کفر کے درجے کا ہے، جس کا جھوٹ کفر کے درجے کا ہے، کہ ہے کافر مسلمان کہتے اپنے آپ، اندر کفر رکھتا ہے اور 100% اپنے کفر پہ اسے یقین ہے، اور صرف اغراض اور مفادات کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا وہ ہے، بما کان یکذبون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، اچھا یہ منافقین وہاں زمین میں جو فساد مچاتے تھے کیا وہاں گاڑیاں چلا دیا کرتے تھے، یا ٹائر جلا دیا کرتے تھے، یا روڈ بند کر دیا کرتے تھے، یا پتھر جسے کہیں کہ پتھراؤ کیا کرتے تھے، یہ کون سا فساد ہے جو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ فساد نہ کرو، یہ فساد ہے نفاق کا، کہ ہے کچھ اور دکھاتے کچھ ہو، غلط بیانی، غلط بیانی، حقائق کے خلاف طرز عمل، حقیقت کچھ ہے دکھا کچھ رہے ہو، جیسے مرچیں ہو نہیں اور کوئی آدمی مرچی بنا کر بھیج دے، یہ فسادی ہے، یہ معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے، چینی ہے نہیں اور چینی بنا کر بھیج دے، آٹا ہے نہیں اور آٹا بنا کے بھیج دے، دھوکہ بازی، یہ فساد ہے، اس سے معاشرے میں خرابیاں آتی ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا کہ میاں یہ خرابیاں نہ کرو، نفاق سے باز آ جاؤ، غلط بیانی سے باز آ جاؤ، کس بیانی سے باز آ جاؤ، اس خیانت سے باز آ جاؤ، یہ ساری چیزیں فساد کی جڑ ہیں، لیکن آج اسے کوئی فساد سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا کہتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، اسے کام نکالنا آتا ہے، یہ فساد ہے اصل، جب کردار کھوٹا ہو جائے، جب غلط زندگی ہو جائے، یہ فساد کی اصل جڑ ہے، اب بس آپ کہہ دیں کہ بھئی اس اسپتال کے اندر مشینری بڑی اچھی ہے، مشینری بڑی اچھی ہے، ٹیسٹ کی مشینیں بڑی جدید ہیں، علاج کا معالجے کا جو سامان ہے بڑا نیا ہے، لیکن بتائیے وہاں کام کرنے والا اگر خیانت والا ہو تو بتائیے کیا کہیں گے، علاج کرائیں گے آپ، کیا کہیں گے، یہ تو یہاں تو فساد ہے، یہاں تو بڑی خرابی ہے، حالانکہ عمارت بڑی شاندار ہے، اندر رکھا ہوا سامان بڑا اچھا ہے، لیکن کردار غلط ہے نا، کریکٹر غلط ہے نا، عمل غلط ہے نا، یہ فساد کی جڑ ہے، تو یہ اس فساد سے مراد یہ والا فساد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ دیکھو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، نفاق سے کام لے رہے ہیں، اور ساتھ مطمئن بھی ہیں ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے،
ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے.
آج یہی مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں بڑے اچھی نیت سے, بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے, اسلام کے لیے بڑا غلط کام کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہوتے ہیں بڑی خیرخواہی کے ساتھ, بڑی خیرخواہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور سمجھتا ہوں بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, بڑی خیرخواہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہنے لگے ہم تو بڑے مسلح ہیں. اور ہر آدمی نے نا اپنا ایک سانچہ بنایا ہوتا ہے اچھائی کا. ڈاکو سے پوچھا کیوں ڈاکا مارتے ہو, کہتا ہے میں تو اچھائی کر رہا ہوں, غریبوں کی خدمت کرتا ہوں, امیروں سے لیتا ہوں. اس کے خیال میں بھی اچھائی ہے. کسی نے مجھے بھنگ کیوں پی رہے ہو, طاقت آئے گی تو بچوں کے لیے حلال کماؤں گا نا بھائی. اس کے بھی اصلاح کا اپنا ایک معیار ہے. چور سے پوچھو کیوں گا, میرے اتنے گھر میں یتیم ہیں, بیوہ ہیں, سب کی خدمت ہی تو میرے ذمہ ہیں, ان کے پاس ویسے ہی بہت ہے اس لیے تھوڑا سا لے لیتا ہوں ان سے. تو ہر آدمی اپنے لحاظ سے اصلاح کر رہا ہوتا ہے, لیکن کسی چیز کے فساد اور اصلاح کا پیمانہ کیا ہوگا, پیمانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی, اللہ کے نبی کی سیرت, اللہ کے نبی کا طرز عمل, شریعت, دین, یہ پیمانہ ہوگا کسی چیز کے فساد ہونے کا اور اصلاح ہونے کا. اگر آپ نے یہ پیمانہ ہٹا دیا تو ہر آدمی جھنڈا اٹھا کے پھر رہا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں, ہر آدمی جھنڈا اٹھا کے پھر رہا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں. منافق بھی کہہ رہا تھا ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں. تو پیمانہ کیا ہے, معیار کیا ہے, کسوٹی کیا ہے؟ شریعت, اللہ کے نبی کی زندگی. چور کا ہاتھ کاٹ دو, ہماری شریعت کہتی ہے. اگر شریعت کو آپ ہٹا دیں گے تو کوئی کہے گا بھی تو فساد ہے, ایک آدمی کا خامخواہ میں ہاتھ کاٹ رہے ہو. شریعت کا حکم ہے قصاص کے بدلے میں قصاص, قاتل کو لٹکا دو, پھانسی دے دو. شریعت کو ہٹا دیں گے تو آپ کو فساد نظر آئے گا کہ میاں ایک پہلے مر گیا ایک اور مر رہے ہو. پتھروں سے سنسار کر دو زانی کو, شادی شدہ ہو, بظاہر فساد لگ رہا ہے, یعنی اتنی زیادتی, اتنا تشدد. اگر شریعت ہٹا دو تو یہ نظر آئے گا, تشدد نظر آئے گا. یہ تشدد نظر آئے گا. لیکن جب شریعت لے کے آؤ گے اور تمہارا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا جس میں انسانیت کے لیے حکمت اور مصلحت نہ ہو, جس میں انسانیت کی خیرخواہی نہ ہو, جس میں انسانیت کا بھلا نہ ہو, جب تم شریعت کو اس نظر سے دیکھو گے تو تمہیں شریعت کے ہر حکم کے اندر اصلاح ہی نظر آئے گی, فلاح ہی نظر آئے گی. اور ایک آدمی کو اگر تم لٹکا دو قصاص کے بدلے میں, نہ جانو کتنوں کی جانیں بچ جائیں گی. ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دو, نہ جانے کتنوں کی جان و مال محفوظ ہو جائیں گے. ایک بدکار کو لٹکا دو, دیکھو کتنوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزت بچ جائے گی. لیکن آج مسلمان اسلام کی حدود کی طرف تو آتا ہی نہیں نا. آوازیں لگتی ہیں سزائیں ملنی چاہیے, سزائیں ملنی چاہیے, شور کرتے ہیں, لیکن کسی کی زبان سے یہ آواز ہی نہیں نکلتی, میاں اسلام کی سزا جاری کرو نا, پھر دیکھو دنیا میں کیسے جان مال, بیٹیوں کی عزت, آبرو کی حفاظت ہوتی ہے, کیسے معصوم بچے محفوظ ہوتے ہیں, کیسی بہنیں بیٹیاں محفوظ ہوتی ہیں. ایک سزا جاری تو کرو. تو فساد اور صلاح, یہ چیز فساد ہے, اس چیز میں اصلاح ہے, اس کا آپ جانچیں گے کیسے؟ شریعت دیکھیں گے, نبی کی سیرت دیکھیں گے. اگر آپ نے شریعت نہ دیکھی اور نبی کی سیرت نہ دیکھی تو آپ کو بہت سارے فساد اصلاح نظر آئیں گے اور بہت سارے اصلاح کام آپ کو فساد نظر آئیں گے. یہ نقصان ہو جائے گا. پھر تو وہاں تو وہ منافق بھی کہہ رہے ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد نہ مچاؤ, قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا یاد رکھو, خبردار یاد رکھو, انہم هم المفسدون یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کیونکہ شریعت سے اندھے ہیں, ان کے پاس ایمان ہدایت کا نور نہیں, فساد بھی کر رہے اور اپنے فسادی ہونے کا احساس بھی نہیں. نفاق کا پردہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا آگے, پھر انشاءاللہ بھی اس کی آیات کو چل رہی ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. ہماری کلاس شروع ہوتی کتنے بجے؟ 2 بجے. جی نہیں میرے پیارے, ہمیں تو پتہ نہیں نا کسی کا توک لگا ہی نہیں لگا, ہمیں تو اچھی امید رکھنی چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ توک لگائیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو یہ امید رکھنی چاہیے بس.